আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লা লাহু ওয়া মান ইউযলিলহু ফালা হাদিয়া লাহু ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت আল্লাহ তুশরিক বি শাইআ ওয়া তাহির বাইতিয়া লিল ক্বাইফিন ওয়াল ক্বাইবিন ওয়ার রুকআ সুজুদ ওয়া আযিন ফিন নাস বিল হজ ইয়াতুকা রিজালান ওয়া আলা কুল্লি যামিরিন ইয়াতিনা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমীক লিয়াশহাদু মানাফি'আ লাহুম সাদাকাল্লাহুল আযীম رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین, سورہ حج کی آیات 25-26 اور آیت 27 کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے. آج ان آیات کی روشنی میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے خوشبو حرم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 26 میں, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, اور جبکہ ہم نے البیت کو یعنی خاص گھر کو, اللہ کے گھر کو, خانہ کعبہ کو آباد کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ ابتدا میں بنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو تعمیر ہوئی تھی اس کی دیواریں شہید ہو گئیں, بنیادیں موجود تھیں. ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا. سورہ بقرہ میں آتا ہے, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ, جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس اللہ کے گھر کی بنیادوں کو اٹھایا, بنیادیں موجود تھیں ان کو پھر سے اٹھایا. تو دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی ابراہیم علیہ السلام نے, اور ان کے ساتھ ان کی مدد کی تھی ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. اور پھر اللہ نے اس گھر کو آباد کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے. انہوں نے اپنی اولاد کی ایک شاخ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہیں بسایا, اور پھر پورا قبیلہ قریش حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی ذریت میں سے, انہی کی نسل میں سے تھا. تو وہ اس بوان ابراہیم مکان البیت, اور یاد کرو جبکہ ہم نے البیت کو یعنی خانہ کعبہ کو, بیت اللہ کو, اللہ کے گھر کو آباد کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے, اور اللہ نے انہیں کیا ہدایات دی. فرمایا, اللہ تشرک بھی شیئا, کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, یعنی شرک سے منع کیا. نمبر دو, وَطَحِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ, اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے. یہاں پاکیزگی سے مراد دونوں پاکیزگیاں ہیں, ظاہری پاکیزگی بھی کہ وہاں پر کسی قسم کی نجاست نہ ہو, تاکہ طواف کرنے والے پوری یکسوئی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے وہ وہاں پر طواف کر سکیں, اور اس سے مراد یہ بھی ہے مانوی پاکیزگی بھی کہ وہاں پر کسی قسم کا شرک نہ ہو, شرک سے بھی پاک رکھا جائے اور ظاہری نجاست سے بھی پاک رکھا جائے. تو پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے, والقائمین, اور وہاں پر قیام کرنے والوں کے لیے, والرکع السجود, اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے, یعنی جو بھی وہاں پر جائیں عبادات بجا لانے کے لیے, ان کے لیے اس گھر کو شرک سے بھی اور ظاہری نجاست سے بھی پاک رکھا جائے. وَأَذِّن فِي النَّاس, اور اے ابراہیم تم لوگوں میں آواز لگاؤ, پکار لگاؤ, بالحج حج کی, یا تو کر جالن, تو لوگ آئیں گے تمہارے پاس پیدل بھی, وَعَلَىٰ كُلِّ زَامِرٍ, اور آئیں گے ہر دبلی اونٹنی پر بھی، یاتین من کل فج عمیق، اور وہ آئیں گے دور دراز کی وادیوں سے. یعنی پکار لگانا تمہارا کام ہے، پکار لگاؤ حج کے لیے، پھر تمہاری پکار لوگوں تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پکار کو لوگوں تک پہنچائے گا، اور لوگ پیدل بھی آئیں گے تمہاری پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس گھر تک، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دور دراز کے وادیوں سے اونٹنیوں پر بھی آئیں گے، اور اونٹنیاں سفر کر کر کے چل چل کے دبلی ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ لوگ آتے رہیں گے. اور کیوں آئیں گے؟ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے لیے موجود فائدوں پر، یعنی وہاں جا کے اپنے لیے فائدے حاصل کریں. فائدے مادی بھی وہاں پر ہوتے ہیں، اور کاروبار کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا لوگوں کے لیے ذریعہ ہے زیارت بیت اللہ کی، کہ سارا سال وہاں پر لوگ آتے ہیں اور کاروباری سرگرمی لوگوں کی جاری و ساری رہتی ہے، لیکن اصل فائدے وہاں پر روحانی ہیں. بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑتے ہی جو انسان کی ایمانی کیفیت ہوتی ہے وہ خاص ہوتی ہے، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، محسوس کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد وہ منظر جب جب بھی انسان کو دوبارہ ذہن میں آتا ہے، وہ تصورات آتے ہیں، تو انسان کی ایک ایمانی کیفیت، روحانی کیفیت وہ جلا حاصل کرتی ہے. پھر یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نماز کا اجر عام مساجد کے مقابلے میں 100,000 کا رکھا ہے، تو انسان ایک نماز پڑھتا ہے، اجر اسے 100,000 نمازوں کا ملتا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں پر حتیم میں نماز پڑھنے کا بھی اجر و ثواب ہے. طواف کی عبادت دنیا میں کہیں ہو ہی نہیں سکتی، وہیں پر ہو سکتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ زمزم جیسی نعمت ہے کہ جس سے انسان کے رزق میں بھی وسعت ہوتی ہے، انسان کے علم میں بھی ترقی ہوتی ہے، اور انسان کو کئی بیماریوں سے شفا بھی ملتی ہے. تو بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے منافع یعنی فائدے ہیں اس جگہ پر. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس زمانے میں، ظاہری بات ہے کوئی آج کی طرح ذرائع ابلاغ جدید تو تھے نہیں کہ جو ہے وہ مواصلاتی سیارے کے ذریعے سے کوئی پیغام فوری طور پر اسی وقت دنیا میں پہنچایا جائے، تو ابراہیم علیہ السلام کا تو قرآن مجید میں یہ جو ہے وہ مبارک طرز عمل آیا کہ وہ اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی ان سے ان کے رب نے کہا کہ میرا کہنا مانو، اور انہوں نے فوراً کہا کہ میں نے کہنا مانا اپنے اس رب، اپنے اس رب کا جو تمام جہانوں کا مالک و پروردگار ہے، تو اللہ نے کہا آواز لگاؤ، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. اب ظاہری بات ہے کہ اگر عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو آدمی حیران ہوگا کہ میری آواز کیسے دور دراز تک پہنچے گی، لیکن یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا اور پہاڑ پر چڑھ کر آواز لگائی، لوگوں کو بلایا بیت اللہ کی طرف. اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے پیدل بھی اور دبلی اونٹنیوں پر بھی، دور دراز کی وادیوں سے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہوتا ہم آج تک دیکھ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کرہ ارضی پر پہنچا دی، پورے گلوب پر پہنچا دی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی کا کام صرف اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور باقی یہ ہے کہ اس حکم کے کیا اثرات ہوتے ہیں، نتائج کیا نکلتے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جیسے تبلیغی بھائی کہتے ہیں بھائی تمہارا کام ہے دعوت دینا، تم دعوت دو، اگر تمہاری دعوت میں خلوص ہے یہ دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ خود نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. اسی طریقے پر آواز ابراہیم علیہ السلام نے لگائی، لیکن اس آواز کو پورے کرہ ارضی پر پہنچایا کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور جیسے میں نے آج کہا کہ آج ہمارا موضوع ہے خوشبو حرم، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ آواز ایک خوشبو کی طرح ایک فضا میں رچی بسی ہوئی ہے، اور جس شخص کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ محسوس کرتا ہے خلوص، اخلاص، تڑپ، اللہ تعالیٰ اس خوشبو کو اس کے اندر رچا بسا دیتا ہے، اور جس کے اندر یہ خوشبو رچ بس جاتی ہے اب وہ اس جگہ پر جانے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، مچل رہا ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے. اور یہ معاملہ آپ سے آپ ہوتا ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. میں آج اسی حوالے سے آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں گا میں، کہ میں نے 1997 میں یہ تڑپ میرے اندر نہ جانے کیسے پیدا ہو گئی. ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس کوئی وسائل ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں، تو آدمی سوچتا ہے حج کے بارے میں، لیکن یہ ہے کہ جیب میں کچھ بھی نہ ہو، آدمی اپنی گزر اوقات بھی بس نبی تو نہیں کر رہا ہو، لیکن ایسے میں کیسے تڑپ پیدا ہو گئی. 1997 میں ہمارے گھر کے پیچھے ایک بزرگ ہیں، وہ حج کے لیے جا رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ میرا سرکاری جو بھی کھاتا ہے اس میں میرا نام آ گیا لسٹ میں، میں حج پہ جا رہا ہوں. تو میں نے ان سے ایسے پوچھ لیا کہ آپ کو اس کے لیے تیاری بھی کر رہے ہیں؟ کہ اس کے مناسک کیسے ادا کریں گے؟ کہا کہ ہاں ایک بڑی اچھی کتاب ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں. تو میں نے کہا اگر آپ نے پڑھ لی تو مجھے بھی دے دیں. تو مسلم کمرشل بینک کی ایک کتاب تھی, وہ کتاب میں بڑی اچھی تصاویر کے ذریعے سے بات کو مناسک کو واضح کیا گیا تھا. وہ کتاب میں نے ان سے لے لی اور اس کے بعد میں نے وہ پوری کتاب پڑھی. بس کتاب پڑھنے کے بعد پھر جو ہے وہ میرے اندر ایک بے چینی پیدا ہو گئی, کسی سے ذکر نہیں کیا اور میں نے دعائیں شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے وہ اپنے اس مبارک گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. اب تنہائی میں دعائیں ہو رہی ہیں, گھر سے بھی کسی سے بھی ذکر نہیں کیا, گھر میں بھی کوئی ذکر نہیں کیا, لیکن پتہ نہیں کیا بس بے چینی ہے, دعائیں ہیں, تڑپ ہے اندر سے. شاید ایک وقت کی دعا اللہ نے قبول کی اور وہ میں لاہور تنظیم اسلامی کی شورا کا اجلاس تھا, اس کے لیے لاہور جا رہا تھا تیز گام پر. تو صبح ہی صبح کوئی فجر کی اذانوں کے ٹائم تیز گام پہنچی ملتان اسٹیشن پر. تو وہاں پر یہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ صبح ہی صبح بعض اوقات نعتیں یا بڑی اچھی نظمیں وہ لاؤڈ اسپیکر پر جو ہے وہ ملتان اسٹیشن پر لگا دیتے ہیں. تو میں جو ہے وہ وضو کر رہا تھا ٹرین کے ہی باتھ روم میں, اتنے میں گاڑی پہنچی ملتان اور وہاں پر وہ وہی ظفر قاسمی کی آواز میں وہ چل رہی تھی نظم کہ بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. بس میں نے وہ سنا, میں نے رونا شروع کر دیا. اب ایک طرف وضو کا پانی ہے, ایک طرف آنسو ہے, رو رہا ہوں میں اور بڑی عجیب کیفیت ہے کہ بھئی جیب تمہاری خالی ہے اور تم اتنی بڑی دعا مانگ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ حج کی توفیق دے دے. بس لگتا ہے کہ شاید وہ دعا پوری ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ سن 98 کا ڈاکٹر صاحب کا دورہ تک میں قرآن ہوا, یہ ساری بات میں نے بتایا کہ 97 سے شروع ہوئی ہے. اس میں ایک صاحب شریک ہوئے اور وہ ایک سالہ کورس میں آ گئے پڑھنے کے لیے. ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا اپنے کمرے میں تو وہ آ کے میرے کمرے میں آ کے سامنے بیٹھے, کہنے کہ نوید صاحب حج کریں گے؟ تو میں نے کہا بھائی کہ کیوں نہیں کریں گے, یہ تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے مسلم. یہ نہیں بتایا میں دعائیں کر رہا ہوں. میں نے کہا بالکل کریں گے لیکن ابھی میں نے کہا میرے وسائل نہیں ہیں, دعا کیجئے اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کر دے تو کریں گے. کہنے کہ اگر حج آپ کا 20,000 روپے میں ہو جائے تو کرو گے؟ تو میں نے کہا یار جائز طریقے سے ہوگا ناجائز طریقے سے؟ کہنے کہ بالکل جائز طریقے سے ہوگا, ناجائز کیسے ہو سکتا ہے, ہو جائے گا 20 میں. تو میں نے کہا اگر اتنے میں ہو سکتا ہے تو میں ضرور کر لوں گا. انہوں نے کہا کہ اپنا شناختی کارڈ اس کی کاپی اور آپ اپنے مجھے کچھ فوٹو دے دیں. میں نے دے دیا ان کو. تو 98 میں تو چونکہ یہ بات تھی رمضان کے بعد کی اور حج کا پورا پروسیس ہو چکا تھا, لیکن انہوں نے 99 کے حج کے حوالے سے پروسیس شروع کیا. پروسیس یہ تھا کہ کچھ خاص جو ہے وہ پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں, لیکن جو وفاقی وزیر مذہبی امور ہوتا ہے اس کا کچھ کوٹا ہوتا ہے. تو اس کوٹے پہ انہوں نے کوشش شروع کی اور میں ان کو فوٹو دے کر شناختی کارڈ کی کاپی دے کر بھول گیا. مجھے یہ خیال بھی نہیں رہا کہ مجھے نہ ایسی کو امید تھی. میں نے کہا انہوں نے پتہ نہیں کیسے کہہ دیا. 1999 میں جو عرفے کا دن تھا وہ تھا 26 مارچ. 17 مارچ کو صبح ان کا ٹیلی فون آیا کہ مبارک ہو اور خصوصی کوٹے پر آپ کا نام آ گیا, لیکن ساتھ ہی کہنے لگے کہ اب مشکل یہ ہے کہ ٹکٹ نہیں مل رہا, لہذا آپ کیا کریں؟ میں نے کہا جی جس اللہ نے نام ڈال دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ٹکٹ کا بھی انتظام کر دے گا. تو مختلف ساتھیوں سے کہہ دیا جن جن کا کوئی پی آئی اے میں تعلق تھا. اللہ نے کچھ ایسی کرم کیا کہ پی آئی اے نے ایک اسپیشل فلائٹ جو ہے وہ 19 مارچ کو چلائی اور بڑا جہاز تھا جمبو, اور جو بھی اس طرح کے کچھ لوگ تھے جو خصوصی یا اسپانسرشپ پہ جا رہے تھے اس طرح سے ان کے لیے چلائی. تو الحمدللہ 19 مارچ کو وہاں پہ روانگی ہو گئی. 21 مارچ تک الاؤڈ تھا, 21 مارچ کے بعد پھر سعودی عرب نے منع کر دیا تھا کہ اس کے بعد کوئی فلائٹ حج کی وہاں پر انٹرٹین نہیں ہوگی, ظاہر بات ان کو بھی انتظام کرنے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے پر جو ہے وہ پہنچا دیا. تو کوئی 3 ہفتے کا الحمدللہ وہاں قیام تھا اور بڑا فقیرانہ قسم کا قیام تھا, کوئی رہائش گاہ وغیرہ نہیں تھی, بلکہ ان صاحب نے جنہوں نے ہم لے کر گئے تھے انہوں نے کسی کو عمرے کے لیے بھجوایا تھا رمضان میں, ڈاکٹر صاحب تھے اور وہ ان کا ویزا کوئی 3-4 مہینے کا تھا, انہوں نے حج بھی کرنا تھا. ان سے انہوں نے طے کیا کہ ہم اپنا سامان آپ کے گھر پہ رکھ دیتے ہیں اور ہم رات کو عشاء کے بعد آپ کے گھر پہ آئیں گے, کھانا کھانے کے بعد آپ کے صحن میں سوئیں گے اور تہجد کے وقت پھر چلے جائیں گے, اور باقی سارا دن حرم میں رہتے تھے. تو یہ بڑا الحمدللہ ہوا سلسلہ, اور بجائے 20 کے 55,000 روپے خرچ ہوئے. اگر وہ مجھے 55,000 پہلے دن بتا دیتے تو میں کبھی بھی ہاں نہ کرتا, لیکن اس وقت انہوں نے 20 بتایا, میں نے ہاں کر دی, لیکن وہ 55,000 بھی نہ جانے کہاں سے کیسے پورے ہوئے. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی حج یا عمرے پر پیسے خرچ کرتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پورے کر دیتا ہے. اب کبھی بھی آدمی وہاں پر جا کر مطمئن نہیں ہوتا, وہاں پر جانے کے بعد کوئی نہ کوئی کمی انسان محسوس کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں دوبارہ آؤں تاکہ جو کمی رہ گئی اس کو پورا کر سکوں. اور ہر آدمی وہاں پر جا کر دوبارہ حاضری کے لیے اللہ سے التجا کرتا ہے کہ اللہ دوبارہ حاضری کی توفیق دیجیے گا. تو میں نے بھی دعا کی اور اللہ نے فرمایا بھی ہے سورۃ البقرہ میں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ, جبکہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ بنا دیا, یعنی بار بار لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں پر آئیں, اور ظاہری بات ہے کہ اپنا وقت بھی لگاتے ہیں, اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں, اور پھر وہاں پر جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس قدر تھکن ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے. تربیت دینے والے کہتے ہیں کہ بھائی جب بھی حج عمرے کے لیے جاؤ تو آرام کو اور بے صبری کو یہیں پاکستان چھوڑ کے جاؤ, وہاں پر نہ آرام ملے گا اور نہ وہاں پر یہ سمجھو کہ ہر کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے, کچھ صبر کرنا پڑے گا. تو بہرحال پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ پھر دوبارہ حاضری کی توفیق دیجیے گا. اب جب آئے تو کچھ ہی دنوں بعد سب گھر بھائیوں نے, والدہ نے کہا کہ بھائی یہ تم پہ خاص اللہ کرم ہوا ہے کہ تم نے اپنا حج کر لیا. اب حج بدل وہی کر سکتا ہے جس نے اپنا حج کیا ہو. تو والد محترم وہ بغیر حج کے دنیا سے چلے گئے, اور جبکہ ان کے اوپر حج فرض تھا الحمدللہ. تو اب ان کا حج بدل کرنا ہے, خرچہ ہم اٹھائیں گے اور تم حج بدل کرو ان کا. لہذا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک شکل نکال دی. پھر انہی صاحب کو جو پہلے لے کر گئے تھے ان سے میں نے کہا کہ بھائی اس طرح سے حج بدل کے کرنا ہے, تو معلوم ہوا کہ کچھ ہمارے تنظیم کے کچھ اور ساتھیوں نے بھی ان سے کہا ہوا تھا, شجاع الدین شیخ صاحب ہیں, فیصل منصوری صاحب ہیں, نسیم الدین صاحب ہیں, ڈاکٹر جاوید صاحب ہیں. تو انہوں نے ایک گروپ بنایا, 24 آدمیوں کا گروپ بنا, اور انہوں نے پھر جو ہے وہ خصوصی ایک سلسلہ تھا اس کے حوالے سے ویزے کی درخواست کراچی کے سعودی عرب کے کونسلیٹ میں داخل کر دی. اب عجیب بات ہوئی کہ 24 میں سے 23 کا ویزا اوکے ہو گیا اور میرا نہیں ہوا. میں بڑا حیران, تو محسوس ہوا کہ کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے محروم کیا ہے. تو میں نے فوراً ایک دعا پڑھنی شروع کر دی, اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا میں پڑھتا رہا. انہوں نے دوبارہ پھر اپلائی کیا میرے لیے کراچی کے کونسل خانے میں, پھر دوبارہ ریجیکٹ ہو گیا میرے لیے ویزا ایسا. اب میں ایک دن قرآن اکیڈمی میں دوپہر کو کلاس صبح ہوتی ہیں, کھانا کھانے کے بعد ایسی نیند آئی لیٹ گیا, تو لیٹنے کے بعد مجھے خواب میں اپنی ایک غلطی کا اشارہ دیا گیا. سمجھیے کہ ایک غلطی وہ ہوتی ہے, ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس سے کہ آپ کسی اور کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو ایسی غلطی نہیں, وہ غلطی ہے جو کہ انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہوتی ہے اور انسان شک میں ہوتا ہے پتہ نہیں یہ کام صحیح ہے کہ نہیں. قرآن مجید میں اس کی مثال آئی ہے کہ صحابہ اکرام روزے کی راتوں میں بیویوں کے پاس جاتے تھے, اندر شک تھا پتہ نہیں جانا جائز ہے کہ نہیں, لیکن یہودیوں کا چونکہ منع ہے وہ پھر بھی جاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ جانتا ہے کہ تم لوگ اپنے ساتھ خیانت کر رہے تھے. جب آدمی کو کام کے بارے میں شک ہو کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں, وہ کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن صحابہ اکرام وہ کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا اف اللہ الفاظ کیا ہیں کسی کو یاد ہے کہ ہاں اف اللہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم, اللہ نے تم پہ نظر کرم کی تمہیں معاف کر دیا. اور اللہ نے روزے کی راتوں بیویوں کے پاس جانا پھر اللہ نے کیا کر دیا, حلال کر دیا. اسی قسم کی ایک میری غلطی تھی جو خواب میں مجھے نظر آئی, اور اس کے بعد میں نے طے کر لیا کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا, شک تھا پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے, بس یہ کرنا تھا. ادھر سے اللہ کی طرف سے پھر جو رکاوٹ تھی وہ دور ہوئی. میرے اس ساتھی نے اب اسلام آباد میں سفارت خانے میں اپلائی کر دیا میرے ویزے کے لیے, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے اوکے ہو گیا. لیکن اوکے ایسے ہوا کہ 12 فروری کا ٹکٹ تھا اور 11 فروری کو صبح 10 بجے اطلاع ملی کہ اسلام آباد سے ویزا لگ گیا. اور انہوں نے کہا کہ یار کچھ پتہ نہیں, آپ ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں, ویزا لگ گیا, بہرحال بعد میں آ جائیں گے, لیکن میری خواہش تھی کہ آپ گروپ کے ساتھ ہی چلتے، میں کوشش کرتا ہوں. اب اس کے بعد ویزے کا اور پاسپورٹ کا کراچی پہنچنا یہ مرحلہ تھا. انہوں نے کوشش کر کے ایک صاحب سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ رات کو دو فلائٹس پی آئی اے کی اسلام آباد سے کراچی آ رہی ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ ان میں سے کسی فلائٹ کے ذریعے سے آپ کا پاسپورٹ آ جائے. اس کے بعد الحمدللہ کہ ایک فلائٹ سے پاسپورٹ کراچی آ گیا، اور وہ ایئرپورٹ پر تھے، انہوں نے چیک کرایا، معلوم ہوا کہ آ گیا پاسپورٹ. انہوں نے پی آئی کے عملے سے پاسپورٹ مانگا، تو پی آئی کے عملے نے کہا آپ کو تو نہیں دے سکتے، یہ تو جو وزارت حج کا عملہ ہے یہ پورے کا پورا تھیلا ان کے پاس جائے گا اور ان کے ذریعے سے آگے تقسیم ہوگا. اگر کوئی وزارت حج کا آدمی ہو تو پھر تو مل جائے گا، ویسے نہیں مل سکتا. وہ کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ جو ڈائریکٹر حج تھے اس زمانے میں منظور صاحب، وہ 12 بجے کے قریب ایئرپورٹ پر آ گئے، حالانکہ ان کا 12 بجے کیا کام. میں بھاگ کر ان کے پاس گیا، میں نے کہا سر یہ مسئلہ کہنے گیا آؤ. وہ ساتھ لے کے انہوں نے تھیلا کھولا، اس میں سے پاسپورٹ نکال کے ان کے ہاتھ میں دے دیا. مجھے رات کو 1:15 بجے گھر پہ ٹیلی فون آیا کہ مبارک ہو، آپ کا پاسپورٹ میرے ہاتھ میں ہے اور صبح آپ نے ہمارے ساتھ جانا. اس طریقے پر جو ہے وہ دوسری مرتبہ بھی الحمدللہ روانگی ہو گئی، 12 فروری 2002 دوسری مرتبہ جانا ہوا. اس کے بعد پھر دعا کی کہ اللہ پھر حاضری کی توفیق دیجیے گا. اب اس کے بعد والدہ نے کہا کہ میرا عرض بدل کرو، کیونکہ والدہ معذور ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے توفیق دی، لیکن اب ذہن میں یہ تھا کہ میں خود تو 2 دفعہ ہو آیا، تیسری دفعہ جا رہا ہوں، اللہ کرے کوئی ایسا ذریعہ بن جائے کہ ساتھ اہلیہ کو بھی لے جاؤں. لیکن اہلیہ کو لے جانے کے لیے وسائل نہیں تھے. وہ کچھ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو میرے پاس ایک گاڑی تھی بڑی کھٹارا سی مزدا 626، تو وہ اسی پہ میں جاتا تھا اکیڈمی. تو ایک صاحب نے مجھے اپنے دوست کے ذریعے سے فون کیا کہ نوید صاحب میں آپ کو ایک گاڑی دینا چاہتا ہوں خیبر، اور ہے یوزڈ لیکن آپ وہ گاڑی لے لیں، گاڑی بڑی عجیب سی لگتی ہے. وہ اس گاڑی میں لائٹیں وغیرہ بھی تاروں سے بدھی ہوئی تھیں، اور بعض لوگ کہتے تھے کہ ہمارے گھر پہ بھی کچھ تارے رکھی ہوئی ہیں، اگر آپ کو چاہیے تو لے لیجیے گا تاکہ آپ کو رکاوٹ نہ رہے. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں جی، میں اتنا بڑا احسان گاڑی والا قبول نہیں کر سکتا. میں نے بتایا اپنے امیر نسیم الدین صاحب کو کہ ایسے ان کی طرف سے آفر آئی، میں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ منع مت کرو، ان سے کہو کہ گاڑی دیں وہ ادارے کو، انجمن کو، اور انجمن آپ کو استعمال کے لیے دے دے گی. آپ اتنا بڑا احسان صحیح کہہ رہے، مت لیں. میں نے ان سے کہا، وہ مان نہیں رہے تھے، کہہ رہے تھے نہیں آپ کو ذاتی دینی ہے. میں نے کہا ذاتی میں نہیں دوں گا. پھر آخر ان کو انشراح ہوا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں. اب میں نے کہا جی مجھے خیبر نہیں چاہیے، مجھے جو ہے وہ ہائی روف چاہیے. کہنے کی کیوں؟ میں نے کہا ہائی روف میں کچھ سامان بھی ادھر ادھر شفٹ ہو سکتا ہے، اور وہ تحریکی کام کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، خیبر تو ایک فیملی کے لیے گاڑی ہے. بالآخر وہ راضی ہوئے، تو انہوں نے یہ جو گاڑی اس وقت میرے استعمال میں ہے یہ گاڑی انہوں نے دے دی. تو پھر میں نے اپنی وہ جو مزدا تھی وہ بیچی، اور اس سے جو پیسے ہوئے اس سے پھر میں نے وائف کے لیے بھی جو ہے وہ اپلائی کر دیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ وائف کے ساتھ پھر، اور چھوٹا بچہ جو ہے وہ مخبت اب تو خیر ماشاء اللہ 10 سال کا ہے، وہ اس وقت 1 سال کا تھا، اس کو بھی ساتھ دے گئے، اور اس کے کل 12,000 اس کے خرچ ہوئے تھے، اور باقی 90,000 میں الحمدللہ اس زمانے میں بھی آرام سے سب کچھ ہو گیا تھا، حج ہو گیا. پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ پھر بلائیے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہے. اچھا اس وقت جب تیسری بار گئے تھے، میں تھا، وائف تھی، اور ساتھ بچہ بھی تھا، اور ساتھ سسٹر بھی تھی. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی محرم تو ہے نہیں، میں مجھے بھی ساتھ لے جاؤ تاکہ میرا بھی حج ہو جائے، مجھے بھی حج فرض ہے. اب وہ سسٹر نے وہاں جا کے محسوس کیا کچھ کمی رہ گئی، تو انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ میں عمرے کے لیے آؤں گی. اب عمرے کے لیے ان کو محرم چاہیے تھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو گے. میں نے کہا کہ میں تو خود دعا کر کے آیا ہوں. تو پھر اللہ نے ایک موقع دیا، پھر 3 حج کرنے کے بعد جولائی 2005 میں پھر عمرے کے لیے چلے گئے اپنی سسٹر کے ساتھ، اور کو 15-16 دن وہاں پر قیام رہا، اور جو عیاشی ہو سکتی تھی وہاں پر کی، جو روحانی عیاشی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جو ہے وہ یہ نعمت عطا فرمائے. پھر دعا کی اس وقت کہ اللہ پھر توفیق دیجیے گا آنے کی. اس کے بعد اب 8 سال بعد اللہ نے دوبارہ توفیق دی. اب دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ کرے کہ ایسے وسائل فراہم ہو جائیں کہ میں اپنے بچوں کو وہ مقامات مقدسہ دکھا دوں، کیونکہ جس طرح میرے اور جو بھی وہاں پر گئے ہیں ان کے ذہن میں جو وہاں کے مناظر ہیں وہ بہت قیمتی خزانہ ہے. جب بھی ان کا تصور ذہن میں آتا ہے تو انسان کو ایک خاص روحانی سرور حاصل ہوتا ہے. تو خواہش تھی کہ ان بچوں کی یاداشت میں بھی وہ خوبصورت روحانی مناظر ابھی سے ہی داخل ہو جائیں، اور تاکہ اللہ کرے کہ اس کے بعد یہ اس کی وجہ سے ایک روحانی کیفیت، ان کی ایمانی کیفیت برقرار رہے. اللہ سے دعا کی، اور میں حیران ہوں کہ میں نے آج دعا کی اور کل سے وہ دعا پوری ہونی شروع ہو گئی، حالانکہ پھر میرے پاس وسائل نہیں تھے. اب مجھے پتا تھا کہ میں اگر ہم سات گھر کے افراد جائیں گے تو اس میں کوئی چار اور پانچ لاکھ کے درمیان کا نسخہ ہے انتہائی کم سے کم بھی، تو یہ کیسے ممکن ہوگا. لیکن ہوا یہ کہ میں نے آج دعا کی، اگلے روز کیا ہوا کہ ایک بیوہ خاتون ہیں، ان بیچاروں کے کو زبان پہ کینسر ہو گیا تھا اور ان کے کئی مسائل تھے، تو وہ مجھے فون کرتی تھی کہ بھائی جب تک ڈاکٹر صاحب حیات تھے تو وہ میرا بڑا خیال کر رہے، ڈاکٹر صاحب تو نہیں ہیں تو میں آپ کو فون کر رہی ہوں. تو میں نے صرف فون کے اوپر ہی ان کی کافی مدد کی، کسی کو فون کر کہہ دیا ان کا یہ کام کر دو، کسی کو کہہ دیا یہ کام کر دو. تو ان کا ایک پلاٹ تھا جو بک نہیں رہا تھا، وہ پلاٹ میرے ایک ساتھی نے بکوایا، بڑے اچھے داموں بکوا دیا. تو اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ بیٹا بہت بڑی تمہاری طرح یہ میرے ساتھ نیکی ہے، اب میں شکرانے کے طور پر عمرے کے لیے جا رہی ہوں اور میری خواہش ہے کہ تم اور تمہاری وائف بھی میرے ساتھ عمرے پہ چلو. میں نے ان سے کہا کہ بھئی میں تو ارادہ میرا ہے لیکن صرف وائف کے ساتھ نہیں بلکہ بچوں کے ساتھ بھی ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، اللہ آپ کو جلد اللہ قبول فرمائے. کہنے لگے کہ بچوں کا تو میں خرچہ برداشت نہیں کر سکتی لیکن تم دونوں چلو. اور پھر کہا کہ بچوں کو چھوڑو، بچے پھر کبھی کر لیں گے، تم اور تمہاری وائف میرے ساتھ چلو. میں نے منع کر دیا. جب وہ عمرہ کر کے واپس آئے تو انہوں نے فون کیا کہ آپ کے لیے کچھ سوغات ہے، آپ اگر قرآن اکیڈمی ڈیفینس آئیں تو وہ اپنی امانت مجھ سے لے جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں ایک دن گیا تو واپسی میں ان کے گھر کے پاس سے گزرا تو میں نے انہیں فون کیا کہ میں آ رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ ایک چیک دے دیا کہ یہ جو میری خواہش تھی وہ خواہش پوری کرنے کے لیے آپ یہ پیسے لے لیں اور یہ آپ خرچ کریں گے عمرے کے لیے. تو یعنی اگلے دن سے ہی گویا وہ دعا پوری ہونی شروع ہو گئی، وسائل تھے نہیں. اس کے بعد پیس ٹی وی کے لیے ہمیں ذاکر نائک صاحب نے بلایا تھا دبئی، 16 دن وہاں پر رہے اور الحمدللہ ہمارے جو بھی ساتھی کسی بھی چینل پر جاتے ہیں ایک پائی نہیں لیتے، اس لیے کہ یہ کام کرنا ہی فی سبیل اللہ چاہیے، لہذا ان سے بھی کوئی ایسا طے نہیں تھا. حالانکہ پتا تھا کہ ذاکر نائک صاحب جن لوگوں سے بھی پروگرام کرواتے ہیں تو انہیں بہت ٹھیک ٹھاک ان کو اس کے حوالے سے وہ معاوضہ دیتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نہ ذہن میں تھا نہ کچھ تھا. لیکن جب وہاں سے جس دن واپس آ رہے تھے ذاکر نائک صاحب نے ہمیں نہ صرف یہ کہ خط دیا شکریہ کا، کیونکہ ذاکر صاحب کی توقع سے زیادہ ہم نے وہاں پر پروگرام ریکارڈ کیے، اور وہ تو چاہ رہے تھے کہ ہمارا ایک ایک ساتھی دن میں پانچ پانچ پروگرام ریکارڈ کرائے، تو اس سے کوئی پروگرام بنتے غالباً 360، لیکن ہم نے وہاں پر 544 پروگرام ریکارڈ کرائے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی آپ لوگوں کا اتنا جذبہ ذوق ہے. تو انہوں نے بھی ہمیں ایک ایک چیک دیا اور باوجود ہمارے منع کرنے کے. تو میں یہ طے کر لیا تھا کہ جو بھی کوئی اضافی اس طرح کے کوئی پیسے ہوں گے وہ پیسے میں اسی کام کے لیے الگ رکھوں گا. بہرحال یہاں پر آ کر میں نے اپنی تنظیم کے ذمہ داروں سے کہا کہ ہمیں تو ذاکر نائک صاحب نے اس کے پیسے دے دیے ہاں، تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسے آپ کے ہیں اور ضابطہ یہی ہے کہ جو بھی لوگ فی سبیل اللہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہیں سے اگر کوئی اس طرح کی چیز آ جائے تو وہ نہیں کی ہوتی. بہرحال وہ اللہ نے کیا کہ اتنے پیسے ہو گئے کہ اللہ نے یہ خواہش بھی پوری کر دی، اور ابھی 10 دن تک وہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور گویا یہ پانچویں حاضری تھی. اور پھر دعا کر کے آ گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر توفیق دے. یہ ساری باتیں میں نے آج کس لیے کی ہیں؟ صرف اس لیے کی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز میں اپنی آواز ملائی جائے. اصل تو پکار کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم تم لوگوں کو حج کے لیے پکارو. اور یہ سمجھیے کہ عمرہ بھی حج ہے. حدیث میں عمرے کو حج اصغر کہا گیا ہے اور جو حج ہوتا ہے اسے حج اکبر کہا گیا ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ اس سے مراد صرف حج ہے، اس سے مراد عمرہ بھی ہے. یعنی وہاں کی زیارت کے لیے اے ابراہیم لوگوں کو بلاؤ. لوگ آئیں گے تمہارے پاس، پیدل بھی آئیں گے اور لوگ آئیں گے جو ہے وہ دبلی اونٹنیوں پر بھی، دور دراز کے وادیوں سے آئیں گے. تو اصل تو پکار یہ ابراہیم علیہ السلام کی ہے. ہمیں اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں، ہم بھی ان کے رستے کی پیروی کریں. تو لہذا جو شخص بھی دوسروں کو ایک شوق دلا رہا ہوتا ہے عمرے کا یا حج کا، تو وہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہا ہوتا ہے اور ان کی آواز میں اپنی آواز ملا رہا ہوتا ہے. اور اصل یہ آواز لگانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ اگر آج میری اس گفتگو سے، پھر یہ میری گفتگو صرف آپ تک محدود نہیں ہے، یہ گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے اور پھر ہماری ویب سائٹ کے اوپر یہ گفتگو وہ لوڈ ہو جاتی ہے اور پھر وہاں سے یہ جو ہے وہ کئی لوگوں تک پہنچتی ہے، ہزاروں لوگوں تک بعض اوقات پہنچ جاتی ہے. تو لہذا جس تک بھی یہ بات پہنچے، اور اللہ کرے کہ اگر اس کے دل میں کوئی ذوق و شوق پیدا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر تک جانے کا، اس کی زیارت کا، تو یہی اصل مقصود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پکار کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کرنے کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر میں حاضری کے لیے بلائے. اور یہ باتیں کرنے کا مقصد یہی تھا کہ وسائل ہو یا نہ ہو، لیکن اگر آدمی کی طرف سچی ہو، آدمی اللہ سے خلوص کے ساتھ مانگ رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ دعا ضرور پوری کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ لوگ اس گھر میں آئیں. ہاں، اپنی سی کوشش ضرور کرنی چاہیے. مفتی تقی عثمانی صاحب اپنا تجربہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے والد مفتی شفیع صاحب کے سامنے اپنی یہ خواہش رکھی کہ میرا جی چاہتا ہے میں حج کروں. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ خوشبو ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کے اندر اس خوشبو کو داخل کر دیتا ہے، اس کے اندر یہ رچ بس جاتی ہے، اس کو تڑپا دیتی ہے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقی عثمانی صاحب سے کہا کہ بیٹا، تمہارا یہ خواہش حج کی ہے، کوئی اس کے لیے تیاری بھی کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ میں نے کیا تیاری؟ میں نے کچھ بچانا شروع کرو. کہتے ہیں اس کے بعد سے میں نے تھوڑا تھوڑا بچانا شروع کیا، اور کچھ عرصے بعد ہی میں حیران تھا کہ وسائل کہاں سے آئے، اور اس کے بعد اللہ نے پھر مجھے حج کی توفیق دے دی. تو یہ نہ سمجھیں کہ اس کے لیے وسائل ضروری ہیں، آدمی تھوڑا تھوڑا اس کے لیے کوشش شروع کر دے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مدد فرماتا ہے، ایسی برکت دیتا ہے کہ وسائل اللہ فراہم کر دیتا ہے، اور یہ مبارک آرزو، مبارک خواہش پوری ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہم میں سے لوگ حاضر ہوئے ہیں، اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے، جو ایمانی کیفیات ان کو وہاں سے ملی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیرپا اور پائیدار بنائے، اور جو ابھی تک حاضر نہیں ہو سکے اللہ تعالیٰ انہیں بھی وہاں پر حاضری کی اور اپنے ایمان کو جلا بخشنے والی کیفیات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام واجعلنا من الراشدين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.